नाजीन अस्सलाम वालेकुम, मैं अली अब्बास रिजवी ज़ाविया निगाह लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद है कि आप जहाँ कहीं भी होंगे इंशाल्लाह बख़ैर वाफियत होंगे। ज़ाविया निगाह में पेश खिदमत है रवा हफ्ते के बाद अहम वाक़ात का जायज़ा। तो आइए पहले मौजूआत पर एक नज़र डालते हैं।
ईरान की तरक्की अमरीका की परेशानी। लबनान के खिलाफ एहूद ओलमर्ट की धमकियां। पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयां। अफगान जंग का फ्रांस पर सियासी असर। इराकी हुकूमत पर सिक्योरिटी मुहैदा मुसल्लत करने की अमरीकी कोशिश।
या नाज़रीन, जैसा कि अभी आपने मुलाहिज़ा फरमाया, अमरीकी हुकूमत और अमरीकी हुक्काम ने गुज़िश्ता 30 बरसों के दौरान इस्लामी जमहूरी ईरान पर मुख्तलिफ तरह की पाबंदियाँ आयद करके ईरान की तरक्की और पेशरफ्त की राह में रुकावटें खड़ी करने की नाकाम कोशिश की, मगर इस्लामी जमहूरी ईरान मुसलसल तरक्की और पेशरफ्त की मंजिलें तय करता जा रहा है। और इसका एक मुँह बोलता सबूत पिछले दिनों खला में ईरान की तरफ से रॉकेट का भेजा जाना है। मुलाहिज़ा कीजिए इस सिलसिले में हमारा ये तबसरा।
अमरीकी हुकाम ने गुज़श्ता 30 बरसों में ईरान के खिलाफ मुख्तलिफ तरह की वसी पाबंदियां आयद करके ये कोशिश की है कि वो किसी भी तरह की जदीद टेक्नोलॉजी ईरान न पहुंचने दें। व्हाइट हाउस के हुकाम का इस इकदाम का सबसे बड़ा मकसद ये था कि वो ईरानी जवानों की सलाहियतों को निखरने और ईरान की तरक्की की राह मजबूत कर दें। लेकिन इसी दौरान ईरानी माहिरीन ने भरपूर अज़्मो इरादे के साथ और अपने मुल्की वसाइल पर भरोसा करके बड़ी बड़ी कामयाबियां हासिल की हैं, ख्वाह वो इल्मी मैदान हो या फिर जदीद टेक्नोलॉजी का मैदान। एटमी टेक्नोलॉजी तक ईरान की रसाई और साइंसी और तिब्बी मैदानों में उसकी शानदार कामयाबी और इसी तरह आलमी ओलंपियाड में ईरानी तलबा की बेमिसाल कामयाबियां और बिलाखिर खला में कामयाब सैटेलाइट रॉकेट भेजने का तजुर्बा, ये वो कामयाबियाँ हैं जो इस हकीकत का मुँह बोलता सबूत हैं। गुज़श्ता इतवार को ईरान के माहिरीन की जानिब से खला में रॉकेट भेजने के कामयाब तजर्बे ने जमीन के मदार में ईरानी सैयारा भेजने का रास्ता हमवार कर दिया है। इस्लामी जमहूर ईरान के सदर ने सफीर उम्मीद नामी सैयारा ले जाने वाले इस रॉकेट को खला में भेजे जाने से चंद घंटे कबल कहा था कि यह तजर्बा ईरानी जवानों और माहिरीन के एतमाद बे नफ्स और उनकी आला तरीन सलाहियतों का मजहर है, जिन्होंने पूरे हौसले और बुलंद हिम्मती के साथ ये अजीम कारनामा सर अंजाम दिया है। लेकिन ईरान की साइंसी और इल्मी मैदानों में कामयाबी अमेरिका के लिए दर्द सर और परेशानी का बाइस बनी हुई है और व्हाइट हाउस के हुकाम के पास कहने के लिए कुछ नहीं रह गया है। अमरीकी हुकाम के लिए ये बात काबिले तसव्वुर ही नहीं थी कि ईरान तमाम तर इक्तिसादी पाबंदियों के बावजूद सनती साइंसी और टेक्नोलॉजी के मैदानों में इतनी बड़ी बड़ी कामयाबियाँ हासिल कर लेगा। ईरान की साइंसी और दीगर तरक्की पर अमेरिका की झुंझलाहट का आलम यह है कि व्हाइट हाउस के तर्जुमान ने ईरान की तरक्की और पेशरफ्त को हत्ता मुश्किल साज करार दे दिया है। अमेरिकी हुकाम अपनी तौसी पसंदाना पॉलिसियों का जवाब पेश करने के लिए ईरान की हर तरह की सनाती और साइंसी पेशरफ्त को खतरनाक बनाकर पेश करने की कोशिश करते हैं। व्हाइट हाउस के तर्जुमान ने इस बात का बहाना बनाकर कि खला में भेजा गया ईरान का ये ताज़ा तरीन रॉकेट बैलिस्टिक मिसाइल बनाने में मदद दे सकता है, ईरान के खलाई मैदानों में पेशरफ्त को इबहाम से दोचार करने की कोशिश की। लेकिन इस खलाई रॉकेट को फजा में भेजने का ईरान का मकसद मवासलाती और कम्युनिकेशन के निजाम को तरक्की देना है। साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में ईरान की कामयाबी अगरचे अमरीका की पाबंदियाँ आयद करने की पॉलिसी की खुल्लम खुल्ला शिकस्त का ऐलान है, मगर साथ ही अमेरिका की तरफ से इस तरह की पाबंदियों ने ईरानी जवानों के अज़्म इरादे को और भी मुस्तहकम किया है ताकि वो खुद अपने पैरों पर खड़े हों। आज ईरान न सिर्फ ये कि बहुत से मैदानों में अपने पैरों पर खड़ा हुआ है, बल्कि तरक्की पजीर मुल्कों को टेक्नोलॉजी बरामद करने वाले मुल्कों की फहरिस्त में भी शामिल हो गया है। इसके अलावा ईरान की इल्मी और साइंसी पेशरफ ने बाज मैदानों में बड़ी ताकतों की इजारादारी का खात्मा कर दिया है। बिनाबरी ईरान न फकत ये कि दुनिया में एक दीनी जमहूरियत के हामिल मुल्क के कामयाब नमूने में तब्दील हो चुका है, बल्कि व्हाइट हाउस के हुकाम के लिए एक ना हजम होने वाली चीज में भी तब्दील हो गया है, जो उनके लिए दर्द सर बन गया है।
ناظرین، صہیونی حکومت کے وزیر اعظم ایہود اولمرٹ نے جولائی اور اگست سن 2006 میں لبنانی عوام اور حزب اللہ کے ہاتھوں ذیل تعمیر شکست پر پردہ ڈالنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے ایک بار پھر یہ کہنے اور دھمکی دینے کی کوشش کی ہے کہ اگر لبنان اور لبنانی حکومت پر حزب اللہ کا اثر و رسوخ بڑھتا ہے تو اسرائیل لبنان پر بھرپور حملہ کرے گا۔ اس سلسلے میں ملاحظہ کیجیے ہمارا یہ تبصرہ۔
ایک ایسے وقت جب حزب اللہ لبنان کے سیکرٹری جنرل سید حسن نصر اللہ نے لبنان میں امن و امان کی برقراری کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے اسے ملک کے قومی مفادات کا ایک لازمی جز قرار دیا ہے، صہیونی حکومت کے وزیر اعظم ایہود اولمرٹ نے لبنان کو ایک نئی اور بھرپور جنگ کی دھمکی دی ہے۔ ایہود اولمرٹ نے اسرائیلی فوج کی ایک چھاونی کے دورے کے موقع پر کہا کہ اگر لبنان حزب اللہ کے زیر کنٹرول ایک ملک میں تبدیل ہوا تو اسرائیل اس کے خلاف بھاری اور خطرناک اسلحوں کا استعمال کرے گا۔ یہ ایہود اولمرٹ نے اپنی وزارت عظمیٰ کے آخری دنوں میں ایسی بڑی دھمکی دی ہے جو براہ راست طور پر حزب اللہ کو ہے اور ایک طرح کی اکڑ کا مظاہرہ ہے۔ صہیونی حکومت جولائی سن 2006 میں حزب اللہ کے ہاتھوں ایک ذلت آمیز شکست کھا چکی ہے جب اس نے ہوا اور زمین سے لبنان پر بھرپور حملہ کیا تھا اور اس نے اپنے تمام اسلحوں کا استعمال بھی کر ڈالا تھا، لیکن پھر بھی اس کا مقدر شکست ہی بنی تھی۔ اسرائیل نے اس جنگ میں کلسٹر بموں سمیت غیر قانونی اسلحوں کا بھی استعمال کیا تھا۔ اس حملے میں ہزاروں لبنانی بے گھر ہو گئے تھے جبکہ سینکڑوں لبنانی شہید ہوئے تھے، اور اسرائیل کی فوج نے ہوائی بمباری کر کے بیروت کے ہوائی اڈے، بجلی گھروں اور دسیوں ارتباطی پل اور سینکڑوں رہائشی مکانات اور فصلوں کو تباہ کر دیا تھا۔ اور اسرائیل کا یہ وسیع حملہ خود اسرائیل کے اعلیٰ فوجی حکام کے بقول پہلے سے طے شدہ منصوبے کے تحت تھا۔ چنانچہ ایہود اولمرٹ نے اس حملے کے آغاز میں ہی کہا تھا کہ اسرائیل لبنان کو ایک ہفتے کے اندر شکست دے دے گا۔ اسرائیل کے اس وحشیانہ حملے کی امریکہ کی وزیر خارجہ کونڈولیزا رائس نے حمایت کرتے ہوئے کہا تھا کہ لبنان اس وقت درد ذہن میں مبتلا ہے اور ایک نئے مشرق وسطی کو وجود میں لانے کے لیے اس درد کو برداشت کرنا پڑے گا، لیکن لبنان کی استقامتی قوت بالخصوص حزب اللہ کی فوجی توانائی کے بارے میں اسرائیل اور امریکہ کے غلط اندازوں نے اسرائیل کو ایک سنگین شکست سے دوچار کیا، جس کا اثر آج بھی صہیونی حکومت کے اندر بخوبی دیکھا جا رہا ہے اور اس کے جھٹکے ابھی تک اسرائیلی کابینہ میں محسوس کیے جا رہے ہیں۔ بلا شبہ اگر حزب اللہ جیسی مزاحمتی قوت نہ ہوتی تو لبنان پر اسرائیلی قبضہ ہو جاتا اور امریکہ کے لیے ایک نئے مشرق وسطی کو وجود میں لانے کا راستہ ہموار ہو جاتا۔ ہرچند کے بہت سے طرز نگاروں کا کہنا ہے کہ بالآخر ایک نیا مشرق وسطی وجود میں آ گیا، لیکن وہ مشرق وسطی نہیں جو امریکہ اور صہیونی حکومت کے مد نظر تھا، بلکہ ایک ایسا مشرق وسطی وجود میں آیا جس کی تشکیل حزب اللہ کے ہاتھوں ہوئی، اور یہ مشرق وسطی امریکہ کی آرزوؤں کے بالکل برخلاف ہے۔ بنابراین ایک ایسے وقت جب اسرائیل کے شکست خوردہ اور ہارے ہوئے حکام مسلسل حزب اللہ کی پے در پے کامیابیوں کا نظارہ کر رہے ہیں، اب وہ ایک بار پھر لبنان کی اسلامی استقامتی قوتوں بالخصوص حزب اللہ کی شبیہ کو بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ایہود اولمرٹ کی دھمکی یقینی طور پر ایک گھسا پٹا حربہ ہے جس کو لبنان کوئی اہمیت نہیں دیتا، کیونکہ 33 روزہ جنگ میں اسرائیل نے کسی بھی طرح کی جارحیت اور ظلم سے دریغ نہیں کیا تھا جو اب ایک بڑے حملے کی دھمکی دے رہا ہے، سوائے اس کے کہ وہ اس طرح سے اپنی شکست پر کسی نہ کسی طرح پردہ ڈالنے اور اسے بھولنے کی ناکام کوشش کر رہا ہے۔ ان تمام باتوں کے پیش نظر یہی کہا جا سکتا ہے کہ ایہود اولمرٹ کو لبنان کے سیاسی میدان میں حزب اللہ کی مضبوط پوزیشن سے خوف لاحق ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ حزب اللہ لبنان میں قومی اتحاد اور اس کے اقتدار اعلیٰ کی ضمانت میں تبدیل ہوتی جا رہی ہے۔
ناظرین، مشرق وسطی کے بعد اب رخ کرتے ہیں پاکستان کا۔ پاکستان میں گزشتہ چند دنوں کے دوران دو بڑے اور انتہائی ہولناک دہشت گردانہ واقعات رونما ہوئے ہیں جن میں سینکڑوں افراد یا تو مارے گئے ہیں یا زخمی ہوئے ہیں۔ گزشتہ روز ٹیکسلا کے قریب واہ کینٹ آرڈیننس فیکٹری میں زوردار خودکش دہشت گردانہ دھماکے ہوئے جن میں کم از کم 70 افراد جاں بحق اور دسیوں دیگر زخمی ہوئے۔ اس سے پہلے ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی اسی طرح کا ایک دھماکہ ہوا تھا جس میں 40 کے قریب افراد جاں بحق ہوئے تھے۔ اس صورتحال پر تبصرہ کر رہے ہیں پاکستان کے ممتاز تجزیہ نگار صفدر رضا۔
پاکستان میں حالیہ دنوں میں القاعدہ یا طالبان کی طرف سے کیے گئے خودکش بم دھماکوں میں اب تک کے اندازوں کے مطابق پچھلے دو دن کے دوران 100 سے زائد افراد جو ہے وہ لقمہ اجل بنے ہیں. ان میں سے دیر اسماعیل خان میں ایک خاص فرقے کو نشانہ بنایا گیا اور طالبان نے اس کی ذمہ داری قبول کی اور اس میں لگ بھگ 30 لوگ شہید ہوئے. اور کل پاکستان کی ایک بہت ہی حساس دفاعی تنصیبات پر جو کہ اسلحہ ساز فیکٹریاں ہیں اسلام آباد کے قریب 45 کلومیٹر کے فاصلے پر جن کو وہاں آرڈیننس فیکٹریز کہتے ہیں, وہاں چھٹی کے وقت 3 خودکش بم دھماکوں میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق 70 لوگ شہید ہوئے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت نے امریکہ کے ساتھ مل کر جو انڈسکریمنیٹ اور کسی کو دیکھے بھالے بغیر اور کسی سے مشورہ کیے بغیر امریکہ کی ڈکٹیشن پر اس نے مختلف جگہوں پر آپریشن شروع کیے ہیں اور اس نے جو ہے وہ تمام لوگوں کو بالخصوص فاٹا میں اور طالبان کے خلاف, اور میں یہ کہتا ہوں کہ صرف طالبان کے خلاف نہیں بلکہ بہت سارے طبقات کے خلاف انہوں نے پاکستان کی آرمی کے ذریعے ایکشن شروع کیے گئے, تو یہ جو ہے ان کا جواب ہے اور ریٹیلیشن ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے امریکہ کی لائن کو ٹو کر کے اور پاکستان نے امریکہ کی پالیسیوں کو بغیر سوچے سمجھے اور اپنے قومی مفادات کو پس پشت ڈال کر ان پالیسیز کو اپنا کر بہت گھاٹے کا سودا کیا ہے. اور یہ صرف آج اور یا کل کی بات نہیں ہے, یہ 1979 اور 1980 میں, جبکہ 25 دسمبر 1979 کو روس نے جو ہے وہ افغانستان میں جارحیت کی تھی اور وہاں پر ریڈ آرمی آ گئی تھی, اس کے بعد سے اب تک ہم امریکی پالیسیوں پر ہیں. اگرچہ اس وقت ہم آزاد دنیا کے ساتھ تھے اور ہمیں بڑا حوصلہ افزائی کی جاتی تھی اور ہم نے جہادی گروپوں کی امریکی سی آئی اے کے تعاون سے سرپرستی کی اور ہم نے لوگوں کو جہاد اور شہادت اور اس کے ذریعے ہم نے بہت بڑی پنیری لگائی, بالخصوص صوبہ سرحد اور قبائلی علاقہ جات میں بہت بڑے بڑے مدرسے بنائے اور ان کو جو ہے فارن ایڈ ملتی تھی. فارن ایڈ کو میں نام لے کر کہنا چاہتا ہوں کہ وہ سعودی عرب, مصر اور بالخصوص سی آئی اے کی امداد تھی. اس کی وجہ سے لوگوں میں بہت غیر معمولی شدت پسندانہ جذبات پیدا ہوئے اور اس کے بعد جب سوویت یونین وہاں سے چلا بھی گیا تو نہ صرف افغانستان بلکہ پاکستان کے قبائلی علاقہ جات, صوبہ سرحد اور بلوچستان اور بہت پورے پاکستان میں جو ہے جہاد کی ایک ایسی لہر پھیلی جو کہ انکنٹرول تھی اور جس کا کوئی سمت نہیں تھی, اور وہ نوجوان جن کو کہنا چاہیے کہ جہاد اور اسلام کے نام پر گمراہ تھے, آج وہ اپنے ہی ملک میں اپنے ہی کلمہ گو مسلمانوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح ذبح کر رہے ہیں, بم دھماکوں میں مار رہے ہیں, قتل کر رہے ہیں, اور پاکستان کو اپنی غلط پالیسیوں کی قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے. پاکستان میں لوگ بہت پریشان ہیں, مہنگائی, بے روزگاری کے علاوہ جو ہے شدت پسندی اور قتل و غارت کا سلسلہ ہے, یہ پاکستان کے سٹیٹ کے لیے بہت بڑی خطرے کی گھنٹی ہے. اور اب بھی وقت ہے کہ پاکستان امریکی پالیسیوں سے برات کا اعلان کرے تو میرا خیال ہے بہتری ہو سکتی ہے اور پاکستان کو اپنی نیشنل پالیسیز کو دیکھنا چاہیے.
پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات یہ تھے. ممتاز اور سینئر تجزیہ نگار صفدر رضا. اور اب رخ کرتے ہیں افغانستان کا. افغانستان میں گزشتہ دنوں 10 فرانسیسی فوجیوں کی ہلاکت اور 21 کے زخمی ہونے کی خبریں ابھی بھی شہ سرخیوں میں ہیں, اور اس کے فوراً بعد فرانس کے صدر سارکوزی نے کابل کا دورہ بھی کیا تھا. اس صورتحال پر لیجیے ہمارا یہ تبصرہ, ملاحظہ کیجیے.
افغانستان میں 10 فرانسیسیوں کی ہلاکتوں کے کئی دن بعد بھی فرانس کے سیاسی حلقوں اور ذرائع ابلاغ میں اس واقعے پر بحث کا سلسلہ جاری ہے. گزشتہ دنوں فرانس کے بڑے اور کثیر الاشاعت اخبارات کی ہر شے سرخی اسی مسئلے کے بارے میں تھی. بائیں بازو اور دائیں بازو سے تعلق رکھنے والے اخبارات نے حالیہ دنوں میں جنگ عراق سے متعلق فرانسیسی صدر سرکوزی کی پالیسیوں کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے. بائیں بازو سے تعلق رکھنے والے اخبار لبریشن نے بے نتیجہ جنگ کے موضوع پر ایک مقالہ شائع کیا ہے جس میں افغانستان میں فرانسیسی فوجیوں کے غیر واضح اور مبہم مشن کا جائزہ لیا ہے. سوشلسٹ پارٹی کے رہنما فرانسوا اولانڈ نے افغانستان میں فرانسیسی فوجیوں کے سنگین جانی نقصان کے رد عمل میں فرانس کی پارلیمنٹ اور سینٹ میں دفاعی اور خارجہ امور کے کمیشن کا ہنگامی اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا ہے. فرانس کے دائیں بازو کے اخبار فگارو نے اپنے ادارے میں افغانستان میں نیٹو کی سیاسی اور فوجی کارروائیوں کو ناکام قرار دیا ہے۔ تازہ ترین سروے کے مطابق فرانس کے عوام کی اکثریت بھی افغانستان میں فرانسیسی فوجیوں کی موجودگی کے خلاف ہے۔ سرکوزی نے اقتدار اپنے ہاتھ میں لینے کے فوراً بعد خارجہ پالیسی میں تبدیلی لاتے ہوئے غیر جانبدارانہ پالیسی ترک کر کے امریکہ کے ساتھ چلنے کی کوشش کی تھی۔ اسی تناظر میں سرکوزی نے گزشتہ اپریل کے مہینے میں افغانستان میں مزید فوجی بھیجنے پر مبنی امریکہ کے مطالبے کا مثبت جواب دیا۔ کابل میں فرانسیسی فوجیوں کو پہنچنے والا جانی نقصان گزشتہ 25 برسوں میں بیرون ملک اس فوج کو پہنچنے والا بڑا نقصان ہے، اس لیے حکومت کے مخالفین اور حامی سرکوزی پر شدید دباؤ ڈالیں گے۔ بہرحال اس میں شک نہیں ہے کہ یورپ کے اکثر باشندے آزادی پر مبنی اپنے رہنماؤں کے نعروں پر یقین نہیں رکھتے ہیں اور وہ اپنے ملک میں پہلے فوجی کی لاش پہنچتے ہی اپنی حکومتوں پر دباؤ ڈالتے ہیں کہ وہ دوسرے ممالک میں مہم جوئی کو ختم کر دیں۔ اس لیے فرانس میں بھی اس صورتحال کا پیدا ہونا غیر متوقع نہیں ہے۔
اور اب چلتے ہیں عراق۔ بش انتظامیہ مسلسل عراقی حکومت پر دباؤ ڈال رہی کہ وہ اپنے مد نظر سیکورٹی معاہدے یا سمجھوتے کو عراق پر مسلط کر دے۔ اسی سلسلے میں امریکی وزیر خارجہ کونڈولیزا رائس نے بغداد کا بھی دورہ کیا۔ کیا امریکی حکومت ایسا کر پائے گی؟ اور بھی بہت سارے سوال ہیں جن کا جواب تلاش کرنے کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے بین الاقوامی امور کے ماہر جناب مجتبیٰ امانی صاحب کو۔ مجتبیٰ امانی صاحب، السلام علیکم۔ مجتبیٰ امانی صاحب، امریکہ اپنے مد نظر جو سیکورٹی سمجھوتا ہے اس کو عراق پر ہر حال میں مسلط کرانے کی کوشش کر رہا ہے، آپ اس کے نتائج کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بنده خدمت شما و بینندگان محترم سلام عرض میکنم۔
میں آپ کو اور ناظرین کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔
کہ ایک حضور دراز مدتی برای آمریکایی ها،
امریکہ نے طویل مدت تک عراق میں باقی رہنے کے لیے یہ معاہدہ مد نظر رکھا ہے۔ یقیناً امریکی عراقی عوام کے دوست نہیں ہیں، جو کام وہ فوجی طریقے سے نہ کر سکے اب ایک ایسے معاہدے کے ذریعے حاصل کرنا چاہتے ہیں جس کے نتائج عراقی عوام اور ملک کے لیے بہت ہی منفی نتائج کا حامل ہوگا۔ وہ چاہتے ہیں کہ اس طرح سے اس ملک کے قومی مفادات کی لوٹ مار کریں۔ یقیناً یہ معاہدہ علاقے کے عراقی عوام کے لیے بدبختی لائے گا۔ امریکی کوشش کر رہے ہیں کہ اس طرح سے عراق کو، جو علاقے کا ایک اہم اسلامی ملک ہے، اس پر طویل برسوں تک اپنا قبضہ باقی رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ معاہدہ مسلط کر کے اور سیاسی دباؤ ڈال کے جس کے در پہ وہ ہیں، طویل عرصے تک۔
مجتبیٰ امانی صاحب، اب جبکہ صدر بش کے عہدے صدارت کے صرف چند مہینے باقی رہ گئے ہیں، تو کیا اگر فرض کر لیا جائے کہ یہ سمجھوتا ہو جائے تو بھی وہ اس سمجھوتے کو اپنی ایک کامیابی یا سیاسی کامیابی قرار دے سکتے ہیں؟
قطعاً امریکایی ها به دنبال بوش که در روزها و ماه های آخر هست،
یقیناً امریکی صدر بوش چاہتے ہیں کہ انتخابات میں اس مسئلے سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، کیونکہ صدر بوش اور ان کی پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ وہ اس طرح سے انتخابات میں اپنی پارٹی کو کامیاب بنا سکیں گے۔ انہوں نے یہ کوشش کی ہے کہ میککین کو، جو ریپبلکن پارٹی کے امیدوار ہیں اور ان کی عراقی امریکی عوام کی نگاہ میں کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ اس طرح سے کسی بھی طرح سے امریکہ میں
لبنان و فشار
ان کی کامیاب کرنے کے لیے دنیا کے مختلف ملکوں میں کامیابی دکھانا چاہتے ہیں. عراق میں وہ ناکام رہے ہیں, حزب اللہ کے مقابلے میں وہ ناکام رہے ہیں. اب ان کی امیدیں عراق سے وابستہ ہیں. وہ بھول گئے کہ ایران پر ان کا دباؤ مؤثر واقع نہیں ہوا تاکہ بش یہ اعلان کر سکتے کہ انہوں نے کوئی کامیابی حاصل کی ہے. اس طرح وہ تاکہ وہ اپنی پارٹی کے لیے ووٹ جمع کر سکیں. بہرحال ایسا لگتا ہے کہ آخری کارڈ ان کا عراق ہے. اس طریقے سے وہ ریپبلکن پارٹی کو کامیابی سے ہم قرار کرانا چاہتے ہیں, اور ان کے سیاسی دباؤ کا مقصد بھی یہی ہے کہ وہ عراقی حکومت کو ایک یعنی سیکیورٹی معاہدہ قبول کرنے پر مجبور کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ شیہونی لابی کو کی حمایت حاصل کر سکے, تاکہ ریپبلکن پارٹی کے امیدوار کی کامیابی کے لیے حالات سازگار ہوں. یہ بالکل واضح اور آشکارا بات ہے کہ اس معاہدے کے ذریعے وہ سمجھ رہے ہیں کہ مثبت نتائج حاصل کر سکیں گے. لیکن ریپبلکن پارٹی کا مستقبل روشن نظر نہیں آتا ہے. اس معاہدے کے ذریعے بھی اس میں بھی یہ توانائی نہیں ہے کہ یہ بھی یعنی اس کو وہ عراقی عوام پر مسلط نہیں کر پائیں گے, اور یہ خود جمہوری
صاحب ایک ایسے وقت جب عراق میں مراجع تقلید اور اسی طریقے سے مختلف سیاسی شخصیات اور مختلف سیاسی گروہ جن میں صدر گروہ کا بھی نام لیا جا سکتا ہے اس طرح کے ممکنہ معاہدے اور سمجھوتے کی سخت مخالفت کریں, تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سمجھوتا عملی ہو سکے گا؟ اس کا کیا مستقبل ہے آپ کے خیال میں؟
ہم طور کے اشارہ فرمودید توافق نامے کی مورد نظر آمریکا,
جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا امریکہ کے پیش نظر جو معاہدہ ہے اس کے مختلف نام لیے جا رہے ہیں, لیکن در حقیقت وہ ایک معاہدہ ہے جو عراقی عوام پر مسلط کرنا چاہتے ہیں. عراقی عوام کے جو دینی رہنما ہیں, خاص طور پر آیت اللہ العظمیٰ سیستانی نے اس کی سخت مخالفت کی ہے. گروہ صدر نے بھی اس کی مخالفت کی ہے جس کے طرفدار عراق میں کافی ہیں. عراق کے عوام بھی اس معاہدے کے مخالف ہیں, اور عراق میں اس کے استقبال کیے جانے کے آثار بالکل نظر نہیں آتے. اگرچہ امریکی اور صہیونی ٹی وی چینلوں اور ان سے وابستہ عناصر نے پوری کوشش کی ہے کہ رائے عامہ کو اس معاہدے کے حق میں ہموار کریں, لیکن دوسری ایک طرف عراقی حکومت کوشش کر رہی ہے کہ مذاکرات کے ذریعے وہ حالات فراہم کرے, وہ شرائط ان شرائط کو تبدیل کر سکے جو عراقی عوام کے لیے مضر ہیں. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ امریکی جس کے عراقی مخالف ہیں, جیسے طویل عرصے تک عراق میں امریکیوں کی موجودگی یا عراق کے مالی ذخائر پر ان کا تسلط, امریکہ یہ چاہتا ہے. اگر یہ تمام چیزیں معاہدے سے نکال دی جائیں تو اس معاہدے میں کوئی ایسی چیز نہیں رہ جائے گی جس سے امریکی فائدہ اٹھا سکے. عراقی عوام کی آگاہی بڑھنے کے پیش نظر بعید ہے کہ یہ معاہدہ انتہائی کمزور شکل میں بھی اس پر دستخط ہو سکے, اس کا امکان نہیں ہے. مگر دوسری طرف امریکہ, ریپبلکن پارٹی اور بش اس معاہدے کے لیے ان کے اندر کافی کوشش پائی جاتی ہے کہ یہ معاہدہ کسی بھی طرح سے انجام پا جائے. انہوں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ وہ اپنے نظریات کو اقوام پر مسلط کریں, لیکن عراقی عوام پائیداری سے کام لے رہے ہیں، مزاحمت کر رہے ہیں اور وہ کامیاب ہوں گے۔
گفتگو سنی اور یقینی طور پر ایسی ہے کہ اگر کسی بھی ملک کی قوم اپنے ارادے اور اپنے عزم مستحکم ہے تو کوئی بھی طاقت اس پر اپنے نظریات مسلط نہیں کر سکتی، اور یہی عراق کے سلسلے میں بھی ہے۔ عراقی عوام ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ کوئی بھی ایسا سمجھوتا اس پر مسلط کیا جائے جو ان کے مفادات اور ان کے قومی مفادات اور ان کی عزت اور ان کی عرضی سالمیت اور حاکمیت کے منافی ہو۔ تو اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے علی عباس عزوی اور دیگر ساتھیوں کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، بہت شکریہ۔